وزیر اعظم نواز شریف کے دو بیٹوں حسین اور حسن نواز کے علاوہ بیٹی مریم نواز کے نام سامنے آنے کے بعد پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتوں نے وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیا، احتجاج ہوئے اور وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبات بھی۔
کوئی جواز رہ گیا میاں نواز شریف کا پرائم منسٹر بننے کے رہنے کے لیے؟ کوئی جواز نہیں رہ گیا۔
خود وزیر اعظم کو دو مرتبہ اس معاملے پر ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے قوم سے خطاب کرنا پڑا۔
میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس کو خط لکھوں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیں۔
اور انہوں نے حزب مخالف کی جماعتوں کے مطالبے کے مطابق اس معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ کی نگرانی میں کرانے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھا۔ اپریل کے اوائل میں 200 پاکستانیوں کے نام پاناما پیپرز میں سامنے آئے تھے اور اب مزید درجنوں پاکستانی شہریوں کے ناموں کا انکشاف کیا گیا ہے، جن میں اکثریت کاروباری برادری سے تعلق رکھنے والوں کی ہے۔ پاناما دستاویزات کا انکشاف کرنے والی تنظیم انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یعنی ICIJ سے وابستہ لگ بھگ 400 صحافیوں نے 1,10,00,000 سے زائد دستاویزات کا ایک سال سے زائد عرصے تک باریک بینی سے جائزہ لیا۔ دنیا کے 80 ممالک کے جن صحافیوں نے ICIJ کے اس کام میں حصہ لیا ان میں پاکستان سے صحافی عمر چیما بھی شامل ہیں۔
میں اپنی بھرپور کوشش کی ہے اور ہم نے کوئی 400 لوگوں تک پہنچے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مزید لوگ اس ریکارڈ میں چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہیں لیکن کوئی بنامی کمپنی ہیں جن کے بارے میں ہم اس ٹائم تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں آتی کہ یہ کس کی کمپنی ہے۔
پاکستان میں حزب مخالف کی بیشتر جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات کا عمل جلد شروع کیا جائے۔
یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ شروع ہو، اور اس عمل میں سب سے پہلے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کا احتساب اور اس کی تفتیش اور تحقیق ہو۔
حزب مخالف کی طرف سے مجوزہ کمیشن کی تحقیقات کے لیے جو ضابطہ کار مرتب کیا گیا، حکومت نے اسے آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد وزیر اعظم کے گرد گھیرا تنگ کر کے حکومت کو مفلوج کرنا ہے۔
ان ٹی او آز کے ذریعے مقصد کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا نہیں ہے، سچ کو سامنے لانا نہیں ہے، کرپشن کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، ایک شخص کو ہر طرف سے گھیرنا ہے۔
ایسی صورتحال میں کیا تحقیقات ہو سکیں گی یا یہ معاملہ دب جائے گا؟
تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ دبے گا۔ ہاں یہ مجھے ضرور خدشہ ہے، جو کہ پہلے بھی چل رہا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے۔ اس کو سیاست کی نظر اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں کوئی کمیشن بن سکے۔
حکومت کا موقف بیان کرتے ہوئے وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ حکومت اس معاملے کی شفاف تحقیقات کرانے کی خواہاں ہے، لیکن ان کے بقول اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں حزب مخالف کی جماعتیں مثبت کردار ادا کریں۔
ہماری درخواست یہ ہے کہ نیک نیتی ہونی چاہیے، ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، ہماری درخواست یہ ہے کہ ہدف کرپشن ہونا چاہیے، ایک شخصیت نہیں ہونا چاہیے، ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ سب کچھ جلدی سے جلدی ہونا چاہیے، مگر اگر آپ میں اور ہم میں اتفاق نہ ہوا تو یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا۔
پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن ان انکشافات کے بعد پاکستان کی موجودہ حکومت حزب مخالف کی تنقید کے بعد بظاہر دباؤ میں ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
تو ابھی آپ رپورٹ سن رہے تھے، محمد اشتیاق اسلام آباد بیورو سے ہمارے ساتھی، انہوں نے یہ بڑی تفصیلی رپورٹ بتائی جس میں تمام کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت کیا کہتی ہے، حزب اختلاف کا موقف کیا ہے، یہ ساری بات آپ نے سنی، اور خاص طور پر اس خدشے کا بھی اظہار جو کہ بار بار ملتا ہے کہ اس سارے معاملے کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک معاملے کا جس کا آغاز ہوا ہے جس میں حزب اختلاف کے لیڈروں کے ساتھ ساتھ حکومت کے نام بھی آتے ہیں، حکومت کے لیڈر لیڈروں کے نام بھی شامل ہیں، کچھ پرانے اور نئے لیڈر، کچھ سرکاری ملازم، سب کے سب نام اس میں شامل ہیں، تو اس سارے معاملے کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں بہت ہی ممتاز نام ہیں اپنے اپنے شعبوں سے، ڈاکٹر طیب محمود ہیں، پروفیسر آف لا ہیں، یاسمین علی ہیں، وہ بھی پروفیسر آف لا ہیں، اس کے علاوہ بریگیڈیئر عمران ملک ہیں ہمارے ساتھ. ہم ان سب سے تجزیہ لیتے ہیں. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محمود آپ سے بات کروں گی کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آف شور کمپنیوں کی قانونی حیثیت ہو سکتا ہے کہ مختلف ملکوں کے قوانین کے حوالے سے متعین کی جائے، لیکن ایک مقصد اس کا واضح ہے، کیونکہ ان کو اس طرح تو غیر قانونی طور پر قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن ایک مقصد واضح ہے کہ آف شور کمپنیاں بنانے والے افراد کسی ملک کے ٹیکس ضابطوں یا پھر اپنے گوشواروں کے حساب کتاب کو خفیہ رکھنے کے لیے بچنا چاہتے ہیں اس سے، اس مقصد کے لیے یہ بنایا جاتا ہے. کیا یہ بذات خود ایک منفی بات نہیں؟
جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے. وہ ٹیکنیکلی کہا جا سکتا ہے کہ قانوناً آپ بنا سکتے ہیں، اگرچہ مختلف ملکوں کے قوانین میں فرق ہے تو اس لیے ہر کسی ملک کے قانون کے مطابق دیکھنا پڑے گا. عام چیز یہ ہے کہ بنیادی اس کی وجہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے، تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اساسے جو ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ نہ رہنے دیا جائے کہ ان کی ملکیت کس کی ہے، اس کا سورس کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹیکس اوائڈنس اور ریگولیشن اوائڈنس کے اس سے جو ہے ٹیکس حکومتیں جو ٹیکس لگاتی ہیں ان سے دور رکھا جا سکے، اور کوئی جو ریگولیشنز ہیں ان سے دور رکھا جا سکے. تو اس حوالے سے ویسے تو یہ بہت عرصے سے یہ کام چلتا آیا ہے. اس میں ہم یہ ہے کہ پچھلے 25-30 سال میں جب سے جس کو ہم نیو لبرلزم کہتے ہیں، اس میں کیپٹل کنٹرول یعنی سرمایہ کی بین الاقوامی موومنٹ پہ کئی پر جو پابندیاں تھیں وہ اٹھا لی گئیں، اور اس کی وجہ سے یہ آف شور کمپنیز کا کام جو ہے وہ زیادہ تیز ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اور چیز بھی شاید ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں پوری دنیا کی جی ڈی پی تقریباً 50 کھرب کے قریب ہے، تو اس میں اندازہ لوگوں کا ہے کہ تقریباً 10-15 کھرب کے قریب سائز ہے انٹرنیشنل بلیک منی کا. تو یہ پیسہ کہاں جاتا ہے، کیسے ڈپلوئے ہوتا ہے، کیسے حکومتوں سے چھپایا جاتا ہے، ٹیکس والوں سے چھپایا جاتا ہے، ریگولیشن والوں سے چھپایا جاتا ہے، تو اس کے کئی طریقے ہیں. تو لیکن اس میں ایک بہت بڑا رول جو پلے کیا جاتا ہے وہ آف شور کمپنیز کا ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ملکوں کو، اکانومیز کو، انٹرنیشنل ٹریڈ کو نقصان پہنچتا ہے. اور یہ صرف کوئی سیاسی سکینڈل کی بات نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بنیادی قسم کا سوال ہے. اور ان لیکس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ یہ بات بین الاقوامی ایجنڈے پہ بھی آئے گی، اور مختلف جگہوں پہ اس پہ سوچا جائے گا کہ آگے کیسے چلنا ہے، کیونکہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. یاسمین آپ سے میرا یہ سوال ہے جو کہ ایک بڑا سوال یہ اٹھا ہے کہ آف شور کمپنیوں میں لگائے جانے والے سرمایہ کی قانونی حیثیت تو معلوم ہونی چاہیے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ ان کو شفاف نہ رکھا جائے، پیسہ کہاں سے آیا، کس طرح سے آیا، اس کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہ ملنے پائیں لوگوں کو تو بہتر ہو، اور کس طرح اسے باہر کے ملکوں میں منتقل کیا گیا، یہ بھی بات اس بات کا بھی خیال اس میں رکھا جاتا ہے. اب اگر ان سب باتوں کا مناسب جواب نہیں ملتا تو پھر یہ کس حد تک وضاحت طلب بات ہو جاتی ہے؟ آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ اس کے اوپر کام کرتی آئی ہیں، کالم آپ کے اس کے بارے میں چھپے ہیں، آپ کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں؟
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی بجٹ کہ امپورٹنٹ یہ ہے، آف شور کمپنیاں بنتی ہیں، بعض اوقات وہ لیجیٹیمیٹ بھی ہوتی ہیں
جی،
لیکن عمومی طور پہ ان کی جو وجہ ہے بنانے کی وہ منی لانڈرنگ یا ٹیکس ایویژن یا اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. اب اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں، میں یہ کلیم کرتی ہوں کہ میری آف شور کمپنی ہے لیکن میرا پیسہ لیجیٹمیٹ ہے، اب اس میں دو تین سوال اٹھتے ہیں. نمبر ایک، کیا اگر میرا پیسہ لیجیٹمیٹ ہے تو میرے پاس وہ ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے، میں وہ ڈاکیومنٹیشن پیش کر دوں
جی
کہ اس جگہ سے میں نے اتنا کمایا، یہ پیسہ آیا اور یہ ٹریل آف پیپر کی طرف سے میں اس کو فلانی جگہ لے گئی. اس میں کوئی تذبذب کی یا کنفیوژن کی بات نہیں آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اس چیز کو نہیں سامنے لے کے آ رہی ہوں تو میں کیوں نہیں لے کے آ پا رہی ہوں. اگر وہ ٹریل پیسے کا گیا ہے تو اس کا کمانے کا سورس آف انکم کیا ہے. اچھا اگر میں ایک کامن پرسن نہیں ہوں, میں ایک ایم این اے ہوں, تو کیا وہ رقم میں نے ای سی پی میں ڈکلیئر کی تھی؟ کیا جب میں الیکشن لڑ رہی تھی یا لڑنے والی تھی یا پچھلے سالوں سے لڑتی رہی ہوں اور وہ رقم ازیوم کریے 10 سال تک میرے پاس ہے سے, اور وہ 10 سال سے میں باہر بھیجے رہی ہوں پیسے, تو کیا ان سالوں میں میں نے اپنے تمام یہ جو اثاثے تھے یہ ای سی پی میں مینڈیٹری ہے ڈکلیئر کرنا, کیا میں نے کیا؟ اگر میں نے نہیں کیا تو میں لوکل بھی قانون توڑ رہی ہوں, ٹیکسیشن کے بھی غالباً لاز کی وائلیشن ہے کیونکہ آئی ایم ناٹ اے ٹیکسیشن لائر, لیکن یقیناً اس میں بہت سارے قوانین پھر انوالو ہوتے ہیں. نمبر دو, اس وقت جو صورت حالات بنی ہوئی ہے بہجت, وہ ایک سیاسی رنگ اس کو دیا گیا ہے, حالانکہ یہ ایک انٹرنیشنل بہت بڑا ایک کرپشن کی لائکلی کیسز میں, ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس میں ہو, لائکلی کیسز میں ایک شکل سامنے آ رہی ہے. اب اس میں ایک دو سوال میرے جو فوراً اٹھتے ہیں بطور ایک وکیل کے, اگر میں ایک پارٹی ہوں, میں نے اپنے بچوں کو پیسے دیے یا بچوں کے پاس پیسے آئے اتنے, تو اتنی خطیر رقمیں آنے کا کوئی تو ذریعہ ہوگا, تو اس صورت میں جو ادارہ ہے جس نے یہ ریلیز کیے کاغذات, ان کا بھی یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا بھی جو نام اس میں آ رہا ہے وہ بچوں کی معرفت آ رہا ہے کہ ان کے پاس اتنی رقم کیسے اور کہاں سے آئی.
جی
اب اس صورت میں اگر میں انوالو ہوں تو کیا قانونی طور پہ میں اپنے ہی خلاف ٹورز یا ٹرمز آف ریفرنس بنانے کی قانونی طور پہ مجاز ہوں؟ کیا وہ فیصلہ کسی کمیشن کو نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر دو, جب آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں تو جج تو ایک تمام انویسٹیگیشن سامنے آنے کے بعد کوئی فیصلہ دے سکتا ہے, لیکن یہ جوڈیشل کمیشن جس میں جب تک انٹرنیشنل فورینزک ایکسپرٹس شامل نہیں ہوں گے, میں ایک عام چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بھی بات نہیں کر رہی, انٹرنیشنل فورینزک ایکسپرٹس از اے ڈفرنٹ فیلڈ آل ٹوگیدر, اس کے بغیر یہ جوڈیشل کمیشن کتنا کامیاب ہوگا؟ نمبر دو, یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے, جو بھی بنے گا کمیشن, جو اس کے بننے کی صورت تو ابھی نظر نہیں آتی کیونکہ یہ ٹورز پہ
ابھی کافی جی اختلافات موجود ہیں,
ہاں اس صورت میں کیا اس کمیشن کو, جس میں جو بھی ایکس وائی زیڈ شامل ہوئے ایونچولی, ان کو ایکسس ہوگا ٹو ریچ پناما اور یہ ان علاقوں میں جہاں تمام کاغذات ہیں, کیا وہ لوگ ان کو وہ کمپلیٹ پیپر ٹریل پرووائڈ کریں گے؟ وہ تمام
سوالات اس میں آ جائیں گے. جی
کہ یہ پیسہ جو ہے یہ لیجیٹمیٹ ہے
اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے, اس کی شفافیت کے بارے میں جو سوال ہیں وہ سارے ان کا جواب ملنا چاہیے اس بارے میں.
یہ چونکہ ایک بڑی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, یہ اس طرح ہے اگر آپ وکیل مجھ جیسا رکھ لیں اور کہیں کہ بھائی یہ بیگم صاحبہ تو وکیل ہے یہ کر لیں گی کچھ, یہ اس طرح ہے جیسے آپ ہارٹ کے ڈاکٹر کو کہیں کہ چلو تم ٹانگ کا,
جی اس میں خصوصی ماہرین کی ضرورت ہوگی, ظاہر ہے کہ جس طرح کا یہ معاملہ ہے اس میں خصوصی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی بات ہوگی. ہم برگیش صاحب سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب یہ بتائیے گا, آپ یہ سمجھے بتائیے گا کہ یہ ساری صورتحال جو سامنے آ رہی ہے, چونکہ ہم اس وقت ساری کی ساری ایک تفصیلی رپورٹ بتا چکے ہیں, حکومت کا موقف بھی, حزب اختلاف کا موقف بھی, تو یہ اب ایک بالکل جو کامن جنرل سوال سامنے اٹھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کو صرف ایک سیاسی مسئلہ بنا کے تو اس یہ دبا دیا جائے گا, یا اس کو کیا کہنا چاہیے طوالت اس میں چلا جائے گا, اس کو لنگر آن کر دیا جائے گا, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں آپ اس میں کہ اس معاملے کے آگے بڑھنے کی کوئی صورت ہوگی؟
پہلے تو نوازش کے آپ نے پروگرام میں شرکت کی دعوت,
بہت شکریہ برگیش صاحب.
دیکھیے میں ایک بالکل عام پاکستانی کی حیثیت سے اس کو میں دیکھتا ہوں، تو جب میں اپنے سیاسی منظر نامے پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی ایک ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے یا کوئی بھی ایک ایسا سیاسی گروپ نہیں ہے جو کہ اس کے اندر انوالو نہیں ہے.
جی
مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کی تمام پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ اس منی لانڈرنگ کہہ لیں آپ کو یا اس ٹرانسفر آف فنڈس میں انوالوڈ ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اگر کچھ لوگوں کے نام نہیں آئے ہیں تو وہ ویسے بھی کافی ان کے خلاف ایویڈنس موجود ہے کہ ان کے پاس یو اے ای میں، اسپین میں، فرانس میں، یو کے میں، تھائی لینڈ اور ملیشیا وغیرہ میں، آسٹریلیا وغیرہ میں پراپرٹیز ہیں، ان کے بزنسز وہاں پہ ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس وہاں پہ ہیں. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ لیگل قانون کے پیچھے چھپتے ہوئے وہ تمام مورل اور ایتھیکل ویلیوز جو ہیں وہ کھو چکی ہیں. تو ایز اے نیشن ہم نے بحیثیت قوم جو ہماری اقدار تھیں مورل ویلیوز تھیں، ایتھیکل ویلیوز تھیں، وہ بالکل ختم ہو گئی. ابھی قانونی جنگ ہم لڑتے رہیں گے، کمیشن بنا دیا، اس کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کبھی بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور یہ تو ایسے ہے کہ جیسے ایک پیاز کی آپ لیئر اتارتے جائیں، ایک لیئر ہٹائیں گے تو دوسری لیئر آ جائے گی، ایک لیئر ہٹائیں گے دوسری لیئر آ جائے گی، اور اس بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. میرے خیال میں ایک اس کو اپروچ کرنے کے لیے کہ جیسے ایک اینٹی کرپشن کانفرنس بھی شاید آنے والی ہے،
جی جو میرا
وہاں پہ ہمیں اس کو انٹرنیشنل لیول اپروچ کرنا چاہیے، ایک انٹرنیشنل ریجیم آنی چاہیے، ایک انٹرنیشنل لیجسلیشن آنی چاہیے جو کہ اس قسم کے تمام ممالک جو ہیں جیسے پینما ہے، برٹش ورجن آئیلینڈز ہیں، کیمن آئیلینڈز ہیں، ایون سوئٹزرلینڈ ہے، جہاں پہ اس قسم کی معاملات ٹرانسفر آف فنڈ ہو رہی ہیں. جی مطلب اب یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کچھ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن ہے کہ آپ نے گورنمنٹ فنڈس کو آپ نے کرپشن کے طور پہ آپ نے کرپشن کی اور وہاں سے فنڈز آپ نے بنا لیے، مگر یہ خالی ایک ذریعہ ہے. اس کے علاوہ ڈرگز کی اسمگلنگ کے پیسے بھی ہو سکتے ہیں، ویپن اسمگلنگ کے پیسے ہو سکتے ہیں، ہیومن اسمگلنگ کے پیسے ہو سکتے ہیں، سلیوز جو ہیں جن کے ایکسپلوئیٹیشن آف ویمن ہے اس کا پیسہ ہو سکتا ہے. تو اس کے اور بھی بہت سارے مضمرات ہیں. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں اپروچ کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو انٹرنیشنل لیول پہ، کہ ایک انٹرنیشنل ریجیم آئے جو اس قسم کے ممالک سے پوچھے کہ بھائی آپ نے اس قسم کے پیسے کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت کیوں دی ہے، اور اگر اجازت دے رہے ہیں تو اس کی ٹوٹل جو اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں، ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیشنلی یا تھرو دا یو این یا تھرو سم انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشن وہ اویلیبل ہونا چاہیے، اور سب کے پاس یہ معلوم ہونا چاہیے سب کو کہ یہ پیسہ کس کا ہے اور کہاں سے آیا ہے. اور وہ آدمی جو اور جو عورت جو وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کھولے وہ اس بات کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لازمی ہو کہ اپنی وہ سورس آف انکم بتائے اور یہ بتائے کہ اس نے اس کے اوپر ٹیکس پے کیا ہے کہ نہیں کیا.
جی ٹرانسپیرنسی ساری کی ساری.
پاکستان کا تعلق ہے میرے خیال میں
جی ٹرانسپیرنسی پوری کی پوری طور پر شفافیت سامنے ہو.
جی بالکل شفافیت ہو. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے میرے خیال میں اس میں ایشو کوئی نہیں ہے. اگر آپ اس کو ریزالو کرنا چاہیں جو کہ میرے خیال میں بہت لازمی ہے تو آپ آج کے دن سے اسٹارٹ کریں اس کی جو بھی احتساب کرنا ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ ہم اس چکر میں پڑ جائیں کہ 47 سے شروع کریں یا 56 سے یا 65 سے، آپ ریورس میں جائیں، آپ
یہاں سے موجودہ سے شروع کر کے پیچھے چلتے چلے جائیں،
ریجیم کے ساتھ ریجیم وائز آپ چیک کرتے جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص گروپ ہے، ایک خاص گروہ ہے پولیٹیشنس کا جو ہر ریجیم کے ساتھ موجود تھا. تو وہ 100, 150, 200, 300 آدمی ہیں جو جن کو اگر آپ پکڑ لیں گے تو پاکستان سے یہ جو وبا جو ہے، یہ لعنت جو ہے، یہ کافی حد تک ختم ہو جائے گی.
اچھا بات کرتے ہیں ڈاکٹر طیب محمود سے. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے ساری مختلف رائے سنی ہے اور تجزیہ بھی سنا ہے ہمارے ماہرین کا، اب آپ یہ بتائیے گا کہ قانونی حیثیت سے یہ جو آف شور کمپنیوں کے حوالے سے سامنے یہ ساری باتیں آئی ہیں اور اتنے سارے پاکستانیوں کے نام اس میں آئے ہیں، ان پر چھان بین کا عمل اتنے سارے لوگوں کے خلاف کس طرح سے ہو سکے گا، کہاں سے شروع کیا جا سکے گا، اور کس طرح سے کیا جیسے کہ بغیر صاحب نے بتایا کہ کوئی انٹرنیشنل فورم ہونا چاہیے، انٹرنیشنل کوئی ایسا کمیشن بنا جائے، یا پاکستان کے اندر ہی سے اس معاملے کو شروع کیا جائے، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں قانونی طور پر کیسے یہ ممکن ہوگا؟ لیٹ می پٹ اٹ سمپل.
دیکھیے اس کے تو کئی لیولز ہیں، میں اس پہ بھی آتا ہوں اور شاید اسی میں بات میں آپ کے سوال کا جواب بھی آ جائے. میں بریڈی صاحب نے جو کہا تھا میں اس پہ ہی ذرا تبصرہ کرنا چاہوں گا. कौम सारी इस वक्त लगी हुई है, कमीशन हो कि ना हो, सियासतदान क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, कब करना चाहिए, 47 से शुरू करें या 1857 से शुरू करें। देखिए ये चीजें शायद हों शायद ना हों, जो तारीख रही है हमारे मुल्क में कमीशंस की और उन कमीशंस के बाद क्या होता है, तो मैं तो इस इंतजार में नहीं हूं कि इसका क्या रेजोल्यूशन हो। मेरा सवाल ये है कि आया उस मुल्क में ऐसे इदारे मौजूद हैं जिन्हें हमने बनाया हुआ है मुल्क बनने से भी पहले कई और कई बाद में, जिनका प्रोफेशनल काम ये है, मैं यहाँ इशारा मेरा इस वक्त टैक्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की तरफ है, मेरा इशारा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ है, मेरा इशारा एंटी करप्शन एजेंसीज की तरफ है, तो मुझे ये समझ अभी तक नहीं आई कि ऑपोजिशन क्या कहती है नहीं कहती, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं नहीं कहते, फोरेंसिक चाहिए कि नहीं चाहिए। आया जब 200 अरब 600 लोगों के नाम सामने आए हैं, तो क्या टैक्स वालों ने, इन्वेस्टिगेशन वालों ने, एंटी करप्शन वालों ने अपना काम शुरू किया है जिस काम के लिए हम उन्हें तनख्वाह देते हैं? वो तो सियासी लोग नहीं है, वो तो सियासी ओहदेदार या तकर्रर करदा नहीं है, उनका तो एक चार्टर है, उनकी एक नौकरी है। उनको जब ये बात सामने आई है कि बहुत से लोग जो वहां पे हैं उनकी कोई मशकूक असासा जात की के मामलात हैं, तो इन्वेस्टिगेशन अगर अगर 3 अप्रैल को ये बात आई तो 4 अप्रैल को ये 200 और फिर परसों से 400 और केसेस क्यों ना खुले? तो मैं समझता हूँ कि इस बात का जवाब अगर मिले तो हमें शायद इल्म हो कि कितना खोखला हो चुका है बदकिस्मती से हमारे मुल्क का सिस्टम। तो उसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर सियासतदान क्या गेमें खेलते हैं, पैसे कहाँ चले जाते हैं और कहाँ आ जाते हैं। तो मुझे तो ये बड़ी हैरत है पिछले 5 हफ्ते से कि तमाम तर गुफ्तगू इस पे है कि वजीर दाखला ने क्या कहा और ऑपोजिशन के लीडर ने क्या कहा। आज तक ये नहीं मैंने सुना कि टैक्स डिपार्टमेंट के हेड ने क्या कहा
जी,
इन्वेस्टिगेशन के हेड ने क्या कहा। तो मैं समझता हूँ कि एक तो आपके वापस आपके सवाल पे आते हैं, तो ये एक ऐसा जाल है ऑफशोर कंपनीज का कि इसको काटने के लिए कई महाजों के ऊपर कदम उठाने पड़ेंगे
जी।
वो महाज जो कि जिनका तयन हुआ है, जिनको जिस तरह मैंने इशारा किया, जो हकूमती से मेरा मतलब अवाम के रियासत के इदारे हैं जिनका काम है ऐसी चीज को आगे बढ़ाना, जो भी पर उनके वसाइल हो वो अपना वो और चीजों के भी काम कर लेते हैं, अच्छे कर लेते हैं बुरे कर लेते हैं जो भी कर, लेकिन करें तो सही। उसके बाद अगर मुल्की लेवल पे कमीशन बनना है या नहीं बनना है, मैं तो बहुत स्केप्टिकल हूँ इसके बारे में, तो बनता रहे। इंटरनेशनल जो इस वक्त गेम्स हैं कैपिटल कंट्रोल के सिलसिले में, पैसे की अब आगे पीछे होने के सिलसिले में, जो साइज है ब्लैक मार्केट का, जो साइज है जिसे हम यूफेमिस्टिकली ब्लैक इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, तो ये तो इतने गहरे मसले है कि किसी एक मीटिंग से या एक कॉन्फ्रेंस से या एक चार्टर से हल होने वाले नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमें जहां तक पाकिस्तान का तल्लक है, हमें शायद उन महाजों पे आगे बढ़ने की जरूरत है जो ज्यादा हमारे कंट्रोल में हो, और उसकी शुरुआत मैं समझता हूं कि जो रियासती इदारे हैं जिनका काम ये है कि वो जब जो के असासों का हिसाब रखना, टैक्स का हिसाब रखना, चोरी का हिसाब रखना, रिश्वत का हिसाब रखना, कि उनके सामने जब एक प्रमा ऐसा केस आया है कई लोगों के बारे में, तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और आवाम को बताएं कि हाँ जी हमने सबको बुला लिया है कि हाँ जी बताइए आपके ये क्या पैसे हैं, कहाँ से आए, कब आए, कब गए, टैक्स इन पे दिया गया या नहीं दिया गया, और ये उसको हमने इस एक्सेलरेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में डाल दिया है। तो बाकी सियासतदान अपनी खेलें खेलते रहे, क्योंकि बजा कहा दूसरों ने इस वक्त के, इस वक्त पूरे मुल्क की अशराफिया जो है वो कटहरे में खड़ी हो गई है, और इसलिए बजाय इसके कि हम सारे उस अशराफिया की इंटरम्यूरल गेम्स के अंदर पड़ जाएं, हमें इस वक्त जरूरत है कि बजाय सियासी नाराबाजी के, रियासत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं कमजोर सही ना तवा सही, शायद ये एक ऐसा वक्त होगा कि उन्हें भी अपनी कोई तवानाई और अपनी जगह जो शायद उन्होंने बहुत सालों में काफी खोई है उसको बहाल करने का मौका मिले। जो इंटरनेशनल लेवल पे चीजें होंगी वो तो वक्त लेती हैं, और अगर मूवमेंट वहां हुई भी तो मैं समझता हूँ कि बहुत आहिस्ता होगी, तो ये किसी धमाका खेज नतीजे का मैं मुंतजर नहीं हूँ। मेरी नजरें अभी भी लगी हुई हैं कि टैक्स अथॉरिटीज, इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज और एंटी करप्शन अथॉरिटीज, आया उनके कान पे कोई जू रेंगी या नहीं रेंगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब महमूद, हमारे साथ थे इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल जस्टिस सिएटल से डायरेक्टर हैं उसके और प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं। प्रोफेसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे मेरी फिर भी बात होगी। हमारे साथ ब्रिगेडियर इमरान मलिक हैं, हमारे साथ यास्मीन हैं और यास्मीन अली, और इसके साथ साथ अभी हमें लंदन से हमारा साथ देंगे बैरिस्टर अमजद मलिक। तो आइए एक छोटा सा वक्फा करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं।
क्या यूरोप खौफज़दा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय।
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है।
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग में मुकल्लफ ना कर सके।
गैर जानेदार बहस।
रेमिट डेविस का वाक्य हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहाँ थी अदालतें, कहाँ थी आजाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था?
पाकिस्तान में देखिए एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज इस मौजू से इसका ताल्लुक।
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन DC से मोहम्मद आतिफ के साथ।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने प्रोग्राम को जब आपको तफसील बता रहे थे तो ये भी बताया था कि सबक वजीर आजम के बेटे हैदर अली हैदर गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे हैं, उनको आज बाजयाब करवा लिया गया है। और इस सिलसिले में अफगानिस्तान में अमरीकी और अफगान फौज ने मिलकर कार्रवाई की है और उनको बाजयाब करवाया गया है। इस सिलसिले में अफगान सफीर क्या कहते हैं, आइए आपकी उनका थोड़ा सा आपको एक जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा उनके इंटरव्यू का थोड़ा सा हिस्सा आपको सुनवाते हैं और उसके बाद आगे इस पर बात करते हैं।
Was in operation, led in fact by Afghan security forces, to be more specific, by Afghan special forces, supported by the American forces as well. Carried out in a district called Gilan of the Ghazni province this morning, targeting the group that.
Yeah, इस वक्त इसके बारे में अफगानिस्तान के सफीर हजरत उमर जखील वाल बता रहे हैं कि अमरीकी और अफगान फौजों ने गजनी सूबे के मकाम गिलान में कार्रवाई करके अली हैदर गिलानी को बाजयाब कराया, जो कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे हैं। जिस ग्रुप की तहवील से उन्हें निकाला गया वो अलकायदा से मंसलिक ग्रुप है। और अब हम ये बात करते हैं, हम ब्रिगेडियर साहब से क्विक इसके ऊपर कॉमेंट लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा जाहिर है कि इसका तजिया करने की ऐसी जरूरत नहीं, लेकिन बगैर सब ये फरमाएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया दिनों में जो इंतहाई कशीदगी पैदा हुई खासतौर पर काबुल के हमले के बाद और अली हैदर गिलानी की बाजयाबी और वापसी के बाद अब सूरत हाल में कुछ बेहतरी आने की गुंजाइश होनी चाहिए, जैसा कि सफीर जखील वाल ने भी कहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्विक कॉमेंट, ताकि फिर हम आगे चले इंसदाद दहशतगर्दी की आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस के ऊपर।
بے صاحب, جیسے کہ ابھی سب کو معلوم ہے کہ علی حیدر گیلانی صاحب کو ریکور کر لیا گیا ہے, ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو ریکوری ہوئی ہے یہ اسپیسیفکلی آپریشن جو ہے یہ علی حیدر گیلانی کو رہا کرانے کے لیے شاید نہیں لانچ کیا گیا تھا. یہ ایک جوائنٹ کوآرڈینیٹڈ آپریشن تھا یو ایس اور افغان فورسز کے میوچل سپورٹ کے ساتھ. اور جب یہ انہوں نے ایک خاص جگہ پہ غزنی میں یا شاید جو بارڈر ایریا بنتا ہے پکتکا کا, اس میں انہوں نے آپریشن کیا, تو وہاں سے انہوں نے 7 مغوی جو ہیں ان کو ریکور کیا ہے, اور ان مغوی لوگوں میں علی حیدر گیلانی بھی شامل ہیں. تو اس کو تو لوگ یہاں پر یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ان کی قسمت کی بات ہے یا کہ بہت اچھی ہے کہ جہاں پہ انہوں نے آپریشن کیا وہاں سے ہی ان کو بازیاب کرا لیا گیا ہے. بہرحال اس پاس قطع نظر کہ یہ لکیلی ہو گیا یا اس کا مقصد تھا کہ علی حیدر گیلانی کو وہاں سے ریکور کرنا تھا, بات یہ ہے کہ افغان اور امریکن فورسز نے آپریشن کیا ہے اور انہوں نے علی حیدر گیلانی صاحب کو ریکور کیا ہے, جس کے لیے پاکستان خاص طور پہ اور پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب اور ان کے تمام خاندان, ان کا واقعتاً کافی مشکور ہوگا. اچھا, اور ہونا بھی چاہیے. جی, بات اس سے یہ سامنے آتی ہے کہ اگر افغان حکومت نے یہ کاروائی کی ہے تو اس سے جو فضا ہے وہ کچھ بہت بہتر ہونی چاہیے, کیونکہ اب ایک قسم کا انہوں نے احسان کر دیا ہے پاکستان کے اوپر, یا ایک چینل کھول دیا ہے کہ جس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے پاکستان افغان گورنمنٹ کو اور انگیج کر سکتا ہے, ان کا شکریہ ادا کر سکتا ہے, اور اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کوآرڈینیٹڈ یا جوائنٹ آپریشنز کر کے اپنا جو ڈیورن لائن ہے اس کے دونوں اطراف میں یہ لوگ کاروائیاں کر سکتے ہیں. ایک دروازہ کھل گیا, ایک باب کھل سکتا ہے یہاں سے, اور میرے خیال میں اگر پاکستان اور افغان گورنمنٹ اس واقعے سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو آگے کے لیے بہت امید کی جا سکتی ہے کہ معاملات بہتر ہوں گے, حالات بہتر ہوں گے, اور کوآرڈینیشن گروپ کے جو ٹاکس جو ہیں یا اس کے جو آگے معاملات چلنے ہیں اس میں بھی کافی پیش رفت ہو سکتی ہے. تو دونوں گورنمنٹس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے.
جی, تو بگے صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں انسداد بدعنوانی کے لیے سربراہی کانفرنس کا آغاز کیا جا رہا ہے. جمعرات کو یہ کانفرنس ہوگی اور برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کی اس اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں, اور اس اجلاس میں افغانستان, کولمبیا اور نائجیریا کے صدور کے علاوہ کئی دیگر ملکوں کے رہنما بھی شریک ہوں گے. کیمرون کی طرف سے بلائے جانے والے اس اجلاس کا مقصد عالمی سطح پر بدعنوانی کے معاملے سے نمٹنا ہے, اور یہاں پر یہ بات ہم ضرور کہیں کہ پاناما پیپرز کے افشا ہونے کے بعد سامنے آنے والے جو انکشافات ہیں یہ اجلاس ان کے چند ہفتوں بعد کیا جا رہا ہے, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے. اس سے پہلے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وزیراعظم کیمرون کے والد کی بھی آف شور کمپنی کے بارے میں ان کا بھی اس سے کسی نہ کسی حد تک تعلق ثابت ہوا تھا, اور لیکن برطانوی رہنما نے پارلیمنٹ میں جا کر بات کر لی تھی اور اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا. ڈیوڈ کیمرون کہتے ہیں کہ دنیا کے کئی مسائل کی بنیادی وجہ بدعنوانی ہے اور ترقی کی دشمن بھی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو اب عالمی ایجنڈے پر لایا جائے گا کہ بدعنوانی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جائے. تو اس وقت ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بیرسٹر امجد ملک ہیں لندن سے. بیرسٹر صاحب السلام علیکم, پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کا. یہ فرمائیے گا کہ پاناما لیکس کے تناظر میں انسداد بدعنوانی کی اس سربراہی جو اجلاس ہو رہا ہے اس کی اہمیت آپ کیسے دیکھتے ہیں, کہاں تک دیکھتے ہیں؟
جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں پاناما پیپرز نے انٹرنیشنلی ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ اس ڈیفیکلٹ ٹاپک کو اب کیپ کرنے کا وقت آ گیا ہے. برطانیہ میں لاکھوں جو پراپرٹیز ہیں وہ آف شور کمپنیز کی ملکیت ہے, لندن انکلوڈنگ, صرف لندن میں. اور یہ جو کانفرنس ہے بڑے رائٹ ٹائم کے اوپر ہے, جبکہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر بھی سوالات ہیں اور آف شور کمپنیوں میں انویسٹمنٹ ایشو ہے, سب کانٹیننٹ اور دوسرے افریقہ کے ملکوں میں کرپشن کے اوپر بہت ہوا ہے, اور یہ الزام کرٹکس لگاتے ہیں کہ یہ تمام پیسہ جو ہے آف شور کمپنی یا نمبر اکاؤنٹ کے ذریعے یورپ یا امریکہ یا مغرب میں آ کے ان کی سیف ہیونز میں آ کے اسٹور ہوتا ہے, اور یہ پہلو تہیں یا صرف نظر کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی کانفرنس, پہلے تو کانفرنس کے بزنسز اور سول سوسائٹی اور لیڈران 11 کو کانفرنس کریں گے, جس میں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے انٹرنیشنلی کہ کرپشن یا کرپشن سے لیس جو پیسہ ہے یا جو بزنسز ہیں یا جو انڈیویجولز ہیں یا سیاستدان ہیں ان کو کچھ چھپنے کی جگہ نہ ملے, اسپیشلی مغرب کی سینکچریز ان کو اویلیبل نہ ہوں اور پراپر پروسیجر ہو کہ سزا ملے پرپیٹریٹرز کو, ایک دوسرے کی جورسڈکشن کے پیچھے چھپ کے وہ بچنا چاہیں سکے. اور پھر اذہان کی تبدیلی کہ کرپشن کے اوپر مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے کہ لوگ کرپشن کے پیسے سے ادھر ادھر بھاگتے نہ پھرے اور ان کو کہیں بھی دنیا میں قانون ہو کہ کہیں بھی جائیں ان کو اسی طرح کا ایک آنسر ملے. اچھا. میرے خیال میں مغرب کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے پاناما پیپرز کے بعد کہ اینڈ آف ٹیپ آف پیسہ تمام ممالک سے ادھر ادھر سے اینڈ پہ اکٹھا مغرب میں ہوا ہے اور مغرب نے اتنے سال لگا دیے ہیں کہ ابھی تک سوئٹزرلینڈ کے جو اکاؤنٹوں میں پیسہ پڑا ہے یا یہاں آئل آف مین اور دوسرے جو جزیرے ہیں ان میں جو پیسہ ہے یا پاناما میں جو پیسہ یا امریکہ کی دوسری جو سمال ڈیلاویئر جیسی جگہوں پہ پیسہ ہے پڑا, تو اس کو کیا کیا چیز اس کی معنی ہے, اس کی راہ میں حائل ہے کہ ان ملکوں سے جہاں سے پیسہ آیا ہے وہاں پیسہ کیوں نہ واپس لٹایا جائے, کرپشن کی بیخکنی کیوں نہ کی جائے اور کیوں نہ ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جس میں انٹرنیشنلی کرپشن کی ڈسکریجمنٹ ہو, پراپر پرپیٹریٹرز کو سزا ہو, پراپر پروسیکیوشن ہو, جیسا کہ ہم نے وار کرائمز کے اوپر ٹرائیبینل کے ذریعے سزائیں دی ہیں. میرا خیال میں چینج, اذہان کی چینج ہو رہی ہے, چیزیں اس طرف ٹلٹ ہو رہی ہیں جب کرپشن اینڈ لا اینڈ آرڈر ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا انٹرنیشنلی.
شکریہ ملک صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. یاسمین, آپ کافی دیر, آپ نے بھی, آپ کو بھی انتظار کرنا پڑا. اصل میں آج موضوعات مختلف اس طرح کے ہیں. یہ انسداد بدعنوانی جو کانفرنس ہے, اس سے پہلے جو تقریباً سینکڑوں ماہرین اقتصادیات نے مراسلے بھی ارسال کیے ہیں برطانوی وزیر اعظم اور عالمی رہنماؤں سے, بھی یہ بات کہا ہے کہ جو ٹیکس چھپانے کی جگہیں ہیں, پناہ گاہیں ہیں, ٹیکس ہیونز ہیں, ان کو کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا کے غریب ملک ٹیکس بچانے کی کوششوں سے بے حد متاثر ہو جاتے ہیں اور صرف چند امراء کو فائدہ پہنچتا ہے. یاسمین, آپ سمجھتی ہیں کہ قانونی ضابطے کسی حد تک اس میں مؤثر ثابت ہوں گے یا نظام معیشت میں اعلیٰ تر اور وسیع تر پیمانے پر اصلاحات درکار ہوگی؟ کس طرح دیکھتی ہیں آپ اس کو؟
دیکھیے, میں اس حوالے سے بات کروں گی کہ جو اینٹی کرپشن سمٹ لندن میں ایک دن بعد ہونی ہے, یہ دنیا کے لیڈرز, بزنس اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو ایک ٹیبل پر لے کر آئے گی اور اس میں یہ بہت سارے معاملات جو ہیں اس کو یہ ڈسکس کریں گے, جس میں یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کارپوریٹ سیکریسی کا معاملہ, حکومت کی شفافیت مختلف اپنے سسٹمز کے اندر, اس کے بعد سے انٹرنیشنل اینٹی کرپشن لاز کو یہ دیکھیں گے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو یہ اسٹڈی کریں گے. اب یہ جب یہ بات کی جاتی ہے تو ایک بڑی تعجب انگیز بات جو مجھے میں نے پڑھی وہ یہ تھا کہ اس کانفرنس میں جو دو میجر ٹیکس ہیونز ہیں, پاناما اور برٹش ورجن آئیلینڈز, ان کو بلایا ہی نہیں گیا. اب بے شک ان کا جو کرپشن کو ہینڈل کرنے کا سکور کارڈ ہے وہ لو ہوگا, لیکن جب آپ کسی مسئلے کی حل کی طرف دیکھتے ہیں تو جدھر سے پرابلم آ رہا ہو اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے.
جی,
تو ایسی جگہوں کو شامل کرنا نمبر ایک تو بہت ضروری ہے. نمبر دو, جب ہم سول سوسائٹی کے لوگ اور بزنس کمیونٹی کے لوگ, خصوصاً یہ کیٹیگری بھی شامل ہے ورلڈ لیڈرز کے علاوہ, اب اگر ساری دنیا کے یا زیادہ تر ممالک کے جو بھی آ رہے ہیں لوگ وہ ورلڈ لیڈرز نہیں ہیں, وہ کوئی سول سوسائٹی کا ممبر ہے, وہ کوئی اپنی وہاں پہ جو بھی ایگریمنٹ ہے یا جو ان کا ہوگا ایک بیان, اس پہ سگنیٹوری بھی ہوں گے, مگر اس سگنیٹوری ہونے کی امپلیمنٹیشن ان کے اپنے ملک میں پہلے کس طرح ہوگی, سب سے پہلی بات. دوسری بات, جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاز کو اسٹڈی کیا جائے گا, یہ تو شروعات ہیں, یہ ایک اس طرح کا اپنا یہ کر رہے ہیں, مگر دیکھنا یہ چاہیے انہیں کہ انٹرنیشنل لاز میں ان کو کوئی ایک کمیٹی بنانی چاہیے, ایکسپرٹس لیں گے پوری دنیا سے, ٹیکسیشن ایکسپرٹس لیں, لیگل ایکسپرٹس لیں, جو انٹرنیشنل لاز کو ریویو کرے, خصوصاً ٹیکس ہیونز جو ہیں جہاں پہ پیسہ لایا جاتا ہے, جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو آپ ہی نے کی کہ جو غریب ممالک ہیں وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں جب وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے. جیسے میں کل سن رہی تھی کہ لگ بھگ 50 अरब रुपया पाकिस्तान का जो है वो पनामा लीक के सिलसिले में अभी तक जो जाहिर हुआ है वो बाहर है
जी।
अब इसमें ये कि अगर हम एक कोई इदारा इस तरह कायम करते हैं, कोई एक कमेटी बनाते हैं या एक कॉन्स्टिट्यूट करें कि जो बाकायदा तरीके से बाजाबते इन इंटरनेशनल लॉज को स्टडी करे और एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि अगर मैं पैसे लेके कहीं जा रही हूँ तो मेरे पास एक एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि पैसा मैं जायज तरीके से लाई हूँ, पैसा क्या मैं नाजायज तरीके से लाई हूँ। अगर मैंने अपने मुल्क से मूव किया है तो जो लोकल मेरे जो भी इदारे हैं क्या उनकी नॉलेज में है, उनके जो भी वाजबात बनते हैं या जो भी उसमें स्टेप बाय स्टेप मुझे तरीका कानूनी तौर पर इख्तियार करना चाहिए, क्या मैंने इख्तियार किया है। अनलेस एंड अनटिल हम, क्योंकि देखिए एक बात जो बड़ी वाजिया है जो पनामा लीक की वजह से सामने आई
जी,
कि करप्शन के बहुत सारे चेहरे, सबको पता था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पैसा जनाब मुल्क से बाहर चला गया, लेकिन एक कॉन्क्रीट शक्ल में, एक फिगर्स की शक्ल में, नामों की शक्ल में पहली दफा इतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज पहला आया
जी,
फिर उसके बाद से दूसरा कल आया है कि जी, ये नाम और शामिल है
जी।
तो ये अब बड़ा जरूरी है
कि शफाफियत
इस करप्शन को बड़ी सीरियसली लीगली और एग्रेसिवली टैकल किया जाए
और आलमी सतह पर।
हाँ, सिर्फ दो चार लोगों का मुख्तलिफ मुल्कों से जमा होके एक बयान दे देना, वो थोड़ी सी हलचल हो जाएगी, दो अखबार लिख देंगे, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी जब तक एक बाजाबते तरीके से इसको
उठाया नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन अली, पाकिस्तान से हमारे साथ थी, प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं और इसके अलावा कानून के बारे में किताबें भी लिख चुकी हैं हमारे साथ। हमें माजरत से कहते हैं कि एहतिशाम निज़ामी साहब काफ़ी देर से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे हम ये सवाल करना चाहते हैं कि एहतिशाम निज़ामी साहब, ये बताइएगा कि पनामा पेपर्स की वजह से ये सारी चीज़ें बड़े वाज तौर पर सामने आ गई हैं और डेविड कैमरॉन की तरफ से अब ये जो इंसदाद बदउनवानी के लिए एक सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, आप समझते हैं कि इस सारे तनाजुर के अंदर इस कॉन्फ्रेंस के जरिए वाकई ही बहुत सारे मामलात और बहुत सारे मसाइल से निपटने में आसानी होगी?
अजय, बिल्कुल आपका सवाल बहुत ही वैलिड है और बहुत अच्छा सवाल है, और मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और समिट होता है वो ऐसे ऐसे मसाइल के हल के लिए ज़रूर एक बहुत ही मुफीद साबित होता है, और ख़ास तौर से अभी जो पनामा लीक्स का मामला खड़ा हुआ है, यकीनन इस मसले पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको भी सामने रखा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मैं इसे इत्तफाक नहीं करता कि ऐसे कॉन्फ्रेंसेस या ऐसी समिट में सिर्फ स्टेटमेंट जारी हो जाता है या मीडिया में चीज़ आ जाती है, पॉइंट्स आ जाते हैं, बल्कि अंदरून खाना उन ममालिक पे जहाँ पे बदउनवानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं उनके सरबराहान, जिसमें आपने देखा कि चार ममालिक के सरबराहान भी इसमें शिरकत कर रहे हैं
जी,
तो उन पे एक प्रेशर भी डाला जाता है मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से। और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि जिस तरह अमरीका इस वक्त इन मसाइल पे अपना हिस्सा डाल रहा है और इन मसाइल को हल करने के लिए तगदो कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इसका बहुत ही मस्बत नतीजा सामने आएगा। और पनामा लीक के हवाले से उन ममालिक पे जहाँ पे बदनवानियों के खिलाफ कोई ज़्यादा कोशिशें नहीं होती हैं उन पर ज़रूर इसका असर पड़ेगा और इसका कोई ना कोई सामने
कोई मुस्बत तौर पर नतीजा सामने आएगा। अब मलिक साहब से हम बात करते हैं, मलिक साहब शाम के बारे में गुज़श्ता कई दिनों से हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आप जानते ही हैं, ख़ास तौर पे आपसे भी हम कई दफ़ा तज़िया लेते आए हैं, अभी अमेरिका और रूस ने मुश्तरका तौर पर कोशिशें शुरू की हैं कि शाम में जो फायरबंदी हुई है उसमें तौसी करती की जाती रहे और उस पर मुनासिब अंदाज में और मौसर अंदाज में अमल भी होता रहे, और इसके लिए वो कहते हैं कि लताकिया के इलाके में काफ़ी ज़्यादा हालात बेहतर भी हुए हैं, इससे पहले हलब सूबे में भी काफ़ी हालात बेहतर हुए थे और ज़िंदगी मामूल पर आई। आप ऐसे सारे इकदाम के नतीजे में अब आप समझते हैं ہیں کہ شام کے اندر جو مختلف باغی گروپ ہیں, پھر اس کے علاوہ النصرہ کا گروپ ہے وہ اپنے طور پر کام کر رہا ہے, وہ بشار الاسد کی حکومت اور داعش کے خلاف ہے, اس سارے مناظر میں اور سارے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور روس جو کوششیں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں شام میں بہتر طور پر, مؤثر طور پر فائر بندی آئے گی؟ امجد ملک صاحب.
جی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آئیسس کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سلیکٹیولی. آج بھی خبر تھی کہ ابو وہب کو مارا ہے فضائی حملے میں. تو میرے خیال میں یہ جنگی حکمت عملی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی, ساتھ ساتھ وہ سیریا میں کوئی نہ کوئی ایسا نظام لانے کی کوشش کرتے رہیں گے جو روڈ میپ بنایا ہے. اگر تو رجیم چینج سے ہٹ کے روڈ میپ کے اوپر عمل داری کے لیے بڑی طاقتیں کوشش کریں گی تو میرے خیال میں نتائج ممکن ہیں اور لیے بھی جا سکتے ہیں. پہلے بھی ہم نے بڑے پروگراموں میں اس کے اوپر بات کی ہے
جی,
کہ اپوزیشن کو متحد کرنا اور اس میں سے لیڈرشپ نکالنا ایک بڑی جدوجہد ہوگی, صبر طلب اور صبر ازما کام ہوگا, کیونکہ جو لوگ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ پولیٹیکل گراؤنڈ میں ٹیبل ٹاک کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ان کا وہ تجربہ نہیں ہوتا, تو ان کو اپنی لیڈرشپ بنانے نکالنے میں تھوڑا دیر وقت لگتا ہے اور آپس میں وہ لڑتے بھی ہیں اور لڑ کے فٹیسٹ ٹو سروائیو والی سچویشن میں اس میں سے لیڈرشپ نکلتی ہے. لیکن اگر بڑی طاقتیں اسپیشلی یو این کے مینڈیٹ اور فورم سے یہ بڑی طاقتیں اگر فیسلیٹیٹ کرے گی ایسی فضا اور ایسا ماحول, تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا کام ہم نہیں کر پائیں گے. میرے خیال میں ان کی لیڈرشپ نکالنا آسان اور ممکن ہے, اور اگر ان کو ان کے ساتھ انگیج رکھیں اور روڈ میپ کے اوپر نظر رکھیں, بالکل دیر ہوگی اس میں, بالکل آگے پیچھے ہوگا روڈ میپ, لیکن اگر وہ جو آپ کے مقاصد ہیں وہ سامنے رکھیں اور روڈ میپ کی طرف جائیں تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ انہی میں سے لیڈرشپ نکلنی شروع ہو جائے گی
جو سیاسی تصویر
کے مقابلے میں پولیٹیکل چیلنج پیش کرے گی.
اچھا, اب جلدی جلدی ہمارے پاس کوئی تین سوال ہیں, ہم بات کرتے ہیں. اس وقت میں برگیڈیئر ملک صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. برگیڈیئر ملک صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ہم احتشام صاحب سے بات کر لیتے ہیں. احتشام صاحب, ابھی شمالی کوریا کے جو لیڈر ہیں, شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ اون جو کہ بہت نوجوان لیڈر تھے, ان کے لیے کانگریس کا اہتمام ہوا جو کہ کبھی کبھار ہوتی ہے, ان کی جو پارٹی ہے برسر اقتدار پارٹی کی کانگریس, جس میں ان کو وہی حیثیت دے دی گئی جو ان کے والد اور دادا کو دے دی گئی تھی, جس کے بعد انہوں نے بہت سارے بیانات دیے. اس میں یہ بیان بھی تھا کہ جب تک شمالی کوریا کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوتا اس وقت تک شمالی کوریا جو کہ جوہری صلاحیت رکھتا ہے وہ واپس حملہ نہیں کرے گا. تو یہ اس طرح کے بیان ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں سامنے آئے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیان دے کر جو عالمی سطح پر آئسولیشن ہے شمالی کوریا کی, اس کے ختم ہونے کا امکان ہو جائے گا؟
میں سمجھتا ہوں کہ شمالی کوریا کے معاملے میں بھی دنیا کو ایک مثبت اپنے انداز کا وہ دینا چاہیے, اور شمالی کوریا کو اس طرح آئسولیٹ اگر کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر منفی جو ان کی پالیسیاں ہیں یا ان کے جو پروگرام ہیں وہ اس کو جلا بخشے گی. تو جس طرح کے ابھی, بلکہ میں نے یہ بھی ابھی خبروں میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اس پہ ایک ری ایکٹ بھی کیا ہے کہ ہم پر جو یہ کہا جا رہا ہے ایٹمی پاور کے سلسلے میں اور ایٹمی اسلحے کے سلسلے میں, یہ ایک غلط خبر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دنیا نے اور طاقتور ممالک نے اور امریکہ نے مل کے اور دوسری جگہوں پہ مذاکرات کا طریقہ اپنایا ہے, جس طرح ایران کو مذاکرات کی میز پہ لایا گیا ہے, جس طرح سیریا میں روس اور امریکہ مل کے ایک حکمت عملی تیار کر رہے ہیں تاکہ دہشت گردی ختم ہو, اسی طرح شمالی کوریا کو بھی مزید انگیج کرنا چاہیے بات چیت کے ذریعے, تاکہ وہاں بھی جو خطرہ ہے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان اس ریجن میں جو ایک ہیجان انگیزی ہے وہ ختم ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس پہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم اگر بڑے ممالک, خاص کر طاقتور ممالک, اگر کوششیں کریں مل جل کے اور مذاکرات کے ذریعے, تو ان تمام جو خدشات ہیں یہ جو جنگ کے اور دوسرے ایٹمک اسلحوں کی دوڑ, اس میں کمی لائی جا سکتی ہے.
اچھا, فلپائن میں پیر کے روز ہونے والے انتخابات کے نتائج کا سرکاری اعلان تو ابھی تک نہیں کیا گیا, لیکن غیر سرکاری نتائج کے مطابق ڈیواؤ شہر کے متنازع میئر کو صدارتی مقابلے میں کامیاب قرار دیا جا رہا ہے. 71 سالہ روڈریگو دوترتے اپنے بے باک بیانات کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتے ہیں. دوترتے نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ جنوبی بحیرہ چین میں منیلا کے ساتھ چین کے ساتھ جھگڑے کے بارے میں بات چیت کو تیار ہیں, جبکہ ہم اپنے سننے والوں کو یاد دلائیں کہ سابق جو اقتدار چھوڑ کر اب حکومت الگ ہوگی صدر اکینو کی, اس انتظامیہ نے آبی راستے پر چین کو کے دعوے کو چیلنج کر رکھا ہے. تو آپ ممبر گری ملک صاحب, آپ سے یہ بات کہوں گی کہ فلپائن کے اس مذاکراتی عمل پر جو نئی انتظامیہ آ رہی ہے اور وہ متفق ہونے کی بات کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے ذریعے بات کو آگے لے جا سکتے ہیں, اس کے بارے میں آپ اس کو کتنی مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھیں گے یا محض ایک بیان ہے؟ ملک صاحب آپ نے میرا سوال سنا ہو تو آپ, امجد ملک صاحب بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ امجد ملک صاحب آپ نے میرا اگر سوال سنا ہو
جی, میں نے سن لیا سوال.
جی جی,
میں سمجھتا ہوں کہ جو روڈریگو ڈیٹرتے ہیں وہ کافی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے, لا اینڈ آرڈر اور جرم کے خلاف ان کا بڑا کام ہے. وہ ڈواؤ کے جب میئر تھے تو انہوں نے کافی جو ہے نوٹوریس لوگوں کے خلاف کام کیا اور لا لیسنس ختم کرنے میں کافی, یہی اس کا ان کا نعرہ تھا اور یہی وہ لے کے آگے چلے تھے جس کو پذیرائی ملی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایشیا میں اور ادھر ٹرینڈ یہ جو ہے لا اینڈ آرڈر اور اینٹی کرپشن یہ بہت آگے بڑھے گا اور یہی اس کی ریفلیکشن بھی فلپین میں نظر آتی ہے. جہاں تک آپ نے اکینو کی اور چائنا کی جو مذاکرات کی بات کی ہے, ہارڈ لائنر ہیں, لا کے پیچھے چلیں گے. میرے خیال میں چائنا اور فلپین کے معاملے میں تو آگے بڑھ کے پتا چلے گا کہ کیسے وہ ڈیل کرتے ہیں, ابھی ارلی ڈیز ہیں, لیکن ان ہاؤس ملک میں کافی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی. ہی ول برنگ نیو پالیسیز, ہی ول برنگ اے ہارڈ لائن اپروچ ٹو مافیا لا اینڈ آرڈر سچویشن اینڈ آئی تھنک اینٹی کرپشن. سو پہلے ان ہاؤس صفائی کا بندوبست کریں گے, بعد میں میرا خیال یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھے گا. ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وٹ لائن ہی اڈاپٹ, لیکن سخت لائن ہو سکتا ہے کہ وہ سخت لائن اڈاپٹ کریں.
اچھا, یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ فلپائن میں جو یہ نئے صدر ہیں جس کے بارے میں ابھی ملک صاحب کی آپ نے بات سنی کہ کافی وہ بے باک رائے رکھتے ہیں, کافی ان کا موقف جو ہے خاص طور پر جرائم کے حوالے سے کافی سخت گیر موقف بھی ان کا رہا ہے, تو وہ مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ نئے صدر کو عالمی سطح پر زیادہ تر سفارتکاری سے کام کرنا ہوگا اور اپنی رائے کی بجائے انہیں اپنے مشیروں کی رائے پر زیادہ عمل کرنا ہوگا. برگیڈیئر ملک صاحب ہیں ہمارے ساتھ یا نہیں ہیں؟ برگیڈیئر ملک صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ برگیڈیئر ملک صاحب, جی میں بات کر رہی ہوں, برگیڈیئر ملک صاحب نہیں ہے ہمارے ساتھ. جی احتشام صاحب, آپ نے اگر میرا سوال سنا ہو تو اس کا جواب دیں گے.
جی بالکل بہجت, اصل میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے سیاست میں انتخابی مہم کے دوران جو تقاریر ہوتی ہیں اور جو ہارڈ لائن ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے, اور جب ایک سیاستدان جب آتا ہے اقتدار پہ بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے ایک پوری دنیا ہوتی ہے اور ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, وزارت خارجہ ہوتی ہے, وزارت داخلہ ہوتی ہے, وہ ان کو ایک سامنے صورتحال لاتے ہیں اور ان کو پالیسی کے بارے میں بریف کرتے ہیں اور پھر ان کا رویہ تبدیل ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جس وقت انتخابات کے وقت وہ بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ آنے کے بعد ہر ملک سے جنگ چھیڑ دیں گے, لیکن جب وہی وزیر اعظم منتخب ہو گئے تو پاکستان کے خلاف اتنا زہر اگلنے والا یہ وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم کے گھر پہ چلا گیا بات چیت کرنے کے لیے اور اس کا انداز تبدیل ہو گیا. اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسی طرح کے جس طرح روڈریگو ڈیٹرٹے کی زبان ہے اور جس طرح انداز تھا ان کا انتخابی مہم کے دوران یا اس سے پہلے سیاست میں جب وہ ملک کے سربراہ نہیں بنے تھے, صدر نہیں بنے تھے, تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہی انداز ہے ابھی, لیکن ان کی جو میں نے فورن پالیسی کی تقریر سنی اس کے بعد سے مجھے اندازہ ہوا کہ جب وہ اقتدار میں اگر آئے
اور وہ صدر بن گئے. اور جب یہاں امریکہ کے تمام انتظامی جو شعبہ جات ہیں وہ ان کو بریف کریں گے تو ان کا رویہ
مختلف ہو جائے گا
اور ایک امریکی صدر کے حساب سے وہ
کام کریں گے. بہت بہت شکریہ. ایک آخری بالکل بڑا کوئک کامنٹ میں کر لیتی ہوں. ملک صاحب کی لائن ہمیں دوبارہ مل گئی ہے. ملک صاحب, آج جرمنی میں ایک آدمی نے حملہ کیا اور میونخ شہر میں ان کے بارے بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص ہلاک ہو گیا اور جبکہ دو شخص زخمی بھی ہوئے. امجد صاحب جلدی سے یہ بتائیے گا, بالکل آخری 30 سیکنڈ ہے, کیا یہ ایک اکا دکا واقعہ ہے یا اس کی کا تانا بانا کہیں اور جڑے گا؟
انڈر انویسٹیگیشن ہے ابھی, گرافنگ اسٹیشن کے اوپر ہوا ہے حملہ. کہہ رہے ہیں کہ اس نے کوئی نعرہ شارہ لگایا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں سائیکولوجیکلی اور ڈرگ پرابلم تھی اس شخص کو. اکا دکا واقعات ہے, لوگ فرنزی کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں. It hit the tabloid, تو اس کو بنا دیا جاتا ہے اسلاموفوبیا کے ساتھ لنک کر.
بہت
میں سمجھتا ہوں کہ اتنی وری کی بات ہے.
اچھا,
لیکن انسیڈنٹ آئسولیشن
ایک اکا دکا واقعہ ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر امجد مالک, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. احتشام نظامی یہاں امریکہ سے تھے, اس کے علاوہ پاکستان سے برگیڈیئر عمران ملک سے ہم نے بہت بار کوشش کی, بات نہیں ان سے ہو سکی. بہجت کو اب یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے, آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.